ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعہ المبارک، کیسٹ نمبر 313، بالمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی، مورخہ 14/3/2003، موضوع ابو طالب کی وفات حالت کفر پر ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل نہیں۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ سیرت نبوی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک عقیدے کا مسئلہ سامنے آتا ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ مسئلہ ابو طالب کی وفات کا مسئلہ ہے، اور اس کی وفات کے بعد اس کی نجات کا مسئلہ ہے۔ وفات سے پہلے اس کے اسلام لانے کا مسئلہ ہے۔ کیا کوئی شخص کائنات میں اس قسم کا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں مختار کل کہتے ہیں، کہ اس میں اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا۔ ابو طالب کی وفات اور حالت کفر پر وفات، اور زبان سے ان کلمات کے ادا کرنے کے بعد اس کا مر جانا کہ اموت علی دین عبد المطلب، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سچا جاننے کے باوجود، اس کی حمایت کرنے کے باوجود، آج میرا خاتمہ، میرا اختتام اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہو رہا۔ اس کا کفر پر مرنا اور زبان سے وہ الفاظ ادا کرنا کہ جس کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، اور قرآن میں اللہ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آج بعض لوگ ابو طالب کے اسلام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں ابو طالب سے کچھ پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، نہیں، وہ ابو طالب کو مسلمان اس لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ علی کا باپ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو طالب کو اس لیے مسلمان کرنا چاہتے ہیں کہ علی مولا ہے اور مولا مشکل کشا ہے، اگر مشکل کشا اپنے باپ کو مسلمان نہ کر سکا اور جنت میں نہ لے جا سکا، اس کی مشکل کشائی دوسروں کے کام نہ آئے گی۔ حضرت علی سے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے اور ان کو رب کے برابر دکھانے کے لیے، ان کو مشکل کشائی کا
مشکل کشائی کی صفت عطا کرنے کے لیے آج ابو طالب کے مرنے کو، اس کے اختتام کو، اسلام کا اختتام کہ وہ مسلمان ہو کر مرا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن میں مسلمانوں کے لیے یہ بالکل واضح کر دیا، فرمایا ربوں کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ، ربوں کا یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ویختار اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. ما کان لہم الخیرۃ، کوئی شخص اس قسم کا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں مختار کل ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. دوسری آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی شخص اس صفت میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک اور آیت میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ نبی کا چچا حالت کفر میں کیوں مرا، اللہ نبی کا رشتہ دار ابو لہب اور ابو جہل جہنم میں کیوں گئے، اللہ بلال حبشی مسلمان ہو کر جنت میں کیوں پہنچا. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کے کرنے پر کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. وہم یسألون، اور دوسرے تمام لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ کام کیوں کرتا ہے، اس چیز کو حرام کیوں کرتا ہے، ما احل اللہ لک، جو تیرا رب تیرے لیے حلال کرتا ہے. اب اصابت اللہ انجا اہل اعمى، اے نبی تو تیوری چڑھا کر چہرے پر ماتھے پر بل ڈالتا ہے، انجا اہل اعمى، کہ ایک نابینا صحابی تجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اے نبی میں نے تجھے معاف تو کر دیا، لیکن یہ بتا لما اذنت لهم، تو نے ان لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہ جانے پر معاف کیوں کیا ہے، ان کو اجازت کیوں دی ہے کہ تم جنگ میں میرے ساتھ نہ جاؤ. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اب تم یہ شان ہے، اب چاہے تو تمام لوگوں کو جہنم میں پھینک دے، اب کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اب اگر چاہے تو تمام لوگوں کو جنت میں بھیج دے، اب کو تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو، جہنم میں جہنمیوں کو پھینک دے گا، پھر ایک مٹھی جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دے گا، یا ایک مٹھی اٹھا کر پھر جہنم میں پھینک دے گا، اور اس مٹھی میں کون آتا ہے، رب سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہم یسألون، باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا. قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ اللہ مختار کل ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، ہاں اللہ سب سے پوچھتا ہے. مختار کل میں ایک چھوٹا سا جز کہ کوئی شخص کسی کو ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، قرآن کی آیات ان میں بھی واضح ہیں. فرمایا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو رب گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کائنات میں کوئی بھی نہیں. جس کے دل پر رب مہر لگا دے اس کی اس مہر کو توڑنے والا کوئی نہیں، جس کے دل پر رب تالا لگا دے اس تالے کو کھولنے والا کوئی نہیں، جس کی آنکھوں پر رب پردہ ڈال دے اس کے پردے کو ہٹانے والا کوئی نہیں، جس کی بسات رب چھین لے اس کو اسلام کی راہ دکھلانے والا کوئی نہیں، جس کے کانوں میں رب بوجھ ڈال دے اس کے کانوں سے وہ بوجھ نکال کر اس کو ہدایت کی راہ سنانے والا کوئی نہیں. اس لیے فرمایا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو رب گمراہ کر دے اس کو ہدایت پر کوئی نہیں چلا سکتا. فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، تو اندھوں کو جو عقل کے اندھے ہیں، جو دل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں، جو دل کے اندھے ہیں، اے اللہ کے نبی تو دل کے اندھوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھلا سکتا. فرمایا ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر تو ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ہدایت کے بارے میں حرص اور طلب رکھتا ہے، تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، لیکن جس کو رب گمراہ کر دے اس کو تو بھی ہدایت نہیں دے سکتا. مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے مطالبات لے کر آئے، اور نبی یہ چاہتا تھا کہ مکے کا کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہے جو مسلمان نہ بنے. نبی کا دل یہ چاہتا تھا، اور نبی قرآن کرتے تھے، اور اللہ نے اس کلے کو قرآن میں ذکر کر کے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی تو کرتا اس لیے ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہیں، کیا تو اس کلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبات سنتے اور دل یہ چاہتا کہ میں ان کے مطالبوں کو پورا کروں. اللہ نے مشرکین مکہ کے کچھ مطالبے یہاں ذکر کیے ہیں. فرمایا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اے اللہ کے نبی ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوڑ دے، ہمارے لیے زمین سے چشمے کا پانی نہ نکلنے لگ جائے اس وقت تک ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے. اور تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار انہار خلالہا تفجیرا، اور اے اللہ کے نبی ہمارے لیے نہیں کم از کم تیرے لیے ہی باغ ہونے چاہیے، من نخیل وعنب کھجوروں کے باغ ہوں، انگوروں کے باغ ہوں، اور پھر تو ان باغوں کے درمیان میں نہر جاری کر دے. اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا، یا اللہ کے نبی ایسا کرو کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر ڈال دو، ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگ جائے، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر. فرماؤ یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، او ترقا فی السماء، یا تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائے، اور اگر تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائے تب بھی ہم تجھ پر ایمان نہ آئیں گے جب تک کہ تو چڑھ کر آسمان سے ایک کتاب نہ لے کر آئے، نقرہ جس کتاب کو ہم پڑھ سکیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تو میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبے آئے، اور بھی مختلف موقعوں پر مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے مطالبے رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا، اللہ نے مسلمانوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو ڈانٹا اور کیا کہا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان مشرکین مکہ کا پھر جانا، اسلام کو قبول نہ کرنا، تیری بات کو نہ ماننا، رب کی توحید کا اقرار نہ کرنا تجھ کو برا لگتا ہے، تجھ پر بھاری پڑتا ہے، تیرا دل خوش نہیں ہوتا، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ تو جا اے اللہ کے نبی زمین میں سرنگ لگا لے آسمان پر سیڑھی لگا لے تو تختِ ہند جس معجزے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کی بات کو پورا کر کے تو دکھا دے. نبی مجبور ہے, نبی مختار کل نہیں ہے, نبی جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. یہ عقیدہ سراسر شرک پر مبنی. نبی چاہتا ہے یہ لوگ مطالبہ سن کر, مطالبہ دیکھ کر, آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اللہ کی توحید کو مان لے. اور رب یہ کہتا ہے اے نبی اگر تو ان کا مطالبہ پورا کر سکتا ہے پورا کر کے دکھا دے. پتہ یہ لگا کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ رب اس کو اجازت نہ دے, نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ رب کا حکم نازل نہ ہو. یہاں اللہ یہ چاہ رہا ہے, یہاں نبی یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, ابو طالب مسلمان ہو جائے, میرا چچا مسلمان ہو جائے, ابو لہب اور ابو جہل مسلمان ہو جائیں, لیکن اللہ نہیں چاہتا, نبی کچھ نہیں کر سکتا. ایک دوسرا موقع دیکھیے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے کہ یہ لوگ کیسے نجات پائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اس بات کی تردید کر رہا. جنگ احد کا موقع, مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آنے والے گندم کے اس دانے کی طرح ہو گئے کہ جس میں پسنا ہی پسنا تھا. حالات اس قسم کے بنے کہ مسلمان کی تلوار مسلمان پر بلند ہوئی اور اس کی گردن قلم کرتی چلی گئی, اور اس کو یہ بھی پتا نہ لگا کہ میں کس کو قتل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی ان حالات میں جبکہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے, آپ بلند آواز سے کہتے ہیں اے لوگوں میں محمد رسول اللہ ہوں, آؤ میری طرف. آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آواز دی, اور آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں کے پاس پہنچنے سے پہلے مشرقین مکہ کے کانوں میں جا پہنچے گی. اور ہوا بھی یہ, مشرقین نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی اکیلے, آپ کے ساتھ گنتی کے چند صحابہ, مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے مشرقین مکہ نبی تک جا پہنچے. نبی کے ساتھ 9 صحابی, 7 انصاری اور 2 مہاجر. 7 انصاریوں میں سے اور 2 مہاجرین میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا ہر ایک نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. اور اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری بھی دی, فرمایا ان 9 آدمیوں کو مخاطب کر کے کہ جو شخص مشرقین مکہ کے اس حملے کو مجھ سے دور ہٹائے گا قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی ہوگا, میرا رفیق ہوگا. یہ بشارت اتنی بڑی بشارت تھی کہ ایک صحابی نبی کی خدمت کرنے والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا نام کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. کہا اور غیر ذالک, مانگنے والے اس کے علاوہ کچھ مان لے, کوئی دنیا کی چیز مان لے, خزانہ مان لے, اللہ کے نبی تجھ کو عطا کر رہے ہیں. کہا نہیں, اللہ کے نبی جو مانگنا تھا مانگ لیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, اس کے علاوہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا مشرقین مکہ کے اس حملے کو جو مجھ سے دور کرے گا قیامت کے دن جنت میں میرا وہ ساتھی ہوگا. ایک صحابی اٹھا نبی کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں شہید ہو گئے، دو صحابی باقی رہ گئے، سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ نبی کا دفاع کرتے ہوئے، حضرت قیس کہتے ہیں میں نے طلحہ کا وہ شل ہاتھ دیکھا کہ جو نبی کی حفاظت کی وجہ سے شل ہو چکا تھا۔ حضرت طلحہ کے جسم پر 39 زخم آئے اور تلوار کے ایک وار سے جب حضرت طلحہ کی انگلیاں کٹی اور ان کی زبان سے بے ساختہ سی کے الفاظ نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ اگر اس موقع پر تو اللہ کا نام لیتا اللہ تجھے اللہ کے فرشتے تجھ کو اٹھا لیتے اور لوگ تجھ کو دیکھتے رہ جاتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان جو اگلی صفوں میں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے، نبی کی آواز پہنچی پلٹ کر آئے، ان میں سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے، دوسرے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نبی کی حفاظت کرنے والا، نبی کے دائیں بائیں شدت سے جنگ کرنے والا، کہا اے لڑنے والے کاش تو طلحہ ہوتا، اے لڑنے والے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، کاش تو طلحہ ہوتا۔ قریب پہنچے دیکھا لڑنے والا زمین پر بچھا پڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا ابوبکر طلحہ کو سنبھالو، اس نے اپنے لیے جنت کو حاجب کر لیا۔ ابوبکر نے اپنے ساتھی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا اے طلحہ تو نے دو جنتوں کو اپنے لیے واجب کر لیا، دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص جو بہترین تیر انداز تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ساتھی سے کہتے سعد کے لیے اپنے تیر اپنی کمان چھوڑ جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے کہتے، سعد ابن ابی وقاص سے کہتے اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ کو مار ہو جائے، چلاؤ تیر۔ اور کائنات میں یہ ایک ہی ہستی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ پہلا موقع تھا اور یہ کائنات میں پہلا شخص تھا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیر چلاؤ۔ بدقسمتی دیکھیے، سعد ابن ابی وقاص نبی کی حفاظت کرنے والے اور عتبہ بن ابی وقاص نبی پر حملہ کرنے والا، دونوں بھائی، ایک جنتی دوسرا جہنمی، اور حضرت سعد کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جنگ احد میں اپنے بھائی عتبہ کا سر کاٹ کے نبی کے قدموں میں پھینکوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا، حاتم بن ابی بلتا کامیاب ہو گئے، انہوں نے اس بدبخت کا سر اتارا، اس نے نبی پر پتھر پھینک کر نبی کو گرا دیا، پتھر لگنے کی وجہ سے نبی کا دانت ٹوٹ گیا، نبی کا نچلا ہاتھ پھٹ گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری، نبی نے دو زرہیں پہنے ہوئی تھیں، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، زرہوں کی وجہ سے نبی کا جسم محفوظ رہا، لیکن پورے ایک مہینے تک اللہ کے نبی وہ درد محسوس کرتے رہے اس عبداللہ بن شہاب زہری کی ضرب کی وجہ سے. اس بدبخت نے نبی پر دوسرا وار تلوار سے کیا، آپ کی آنکھ کے نیچے کی ہڈی پر وار لگا، آپ نے جو خود پہنی ہوئی تھی اس کی کلیاں نبی کے چہرے میں پیوست ہو گئی اور نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا. عبداللہ بن کما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا، اس نے بھی اللہ کے نبی کو حملہ کرنے کے بعد کہا لے یہ توڑنے والے کا حملہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تجھ کو توڑ دے. نبی گڑھے میں گرے ہوئے، نبی کا چہرہ خون آلود، نبی کے دانت ٹوٹے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ابو بکر نے وہ کڑیاں نبی کے چہرے سے نکالنے کی کوشش کی، کہنے لگے ابو بکر تجھے رب کی قسم ہے یہ کام مجھ کو کرنے دے، یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. اپنا دانت ان کڑیوں میں داخل کیا، زور لگایا، کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ کا دانت ٹوٹ گیا. دوسری کڑی کو نکالنے کی کوشش ابو بکر صدیق نے پھر کی، کہا ابو بکر تجھے رب کی قسم ہے یہ کڑی مجھ کو بھی نکال لے دے. ابو عبیدہ نے دوسرا دانت کڑی میں ڈالا، کھینچا، کڑی نکل گئی، ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. صحابی بیان کرتا ہے کہ ہم نے ابو عبیدہ کا حسن پہلے بھی دیکھا لیکن ان دو دانتوں کے ٹوٹنے کے بعد ان کا چہرہ اور زیادہ حسین ہو گیا. ان حالات میں کہ حضرت فاطمہ نے نبی کے زخم کو دھویا، حضرت علی نے نبی کے زخموں پر پانی ڈالا، پھر چٹائی جلا کر نبی کے زخم بھر دیے، نبی کا خون بہنا بند ہو گیا، نبی کے پاؤں میں موچ آ گئی اور اللہ کے نبی گڑھے میں گر گئے. فرمایا کیف یفلح القوم قد شجوا راس نبیہم، یہ قوم فلاح کیسے پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر کے جا رہی ہے. کیا معنی؟ نبی نے کہا کہ یہ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے جو نبی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، نبی کو زخمی کر رہے ہیں. رب چاہتا نبی کی اس بد دعا کو قبول کر لیتا، لیکن جانتے ہو اگر نبی کی بد دعا قبول ہوتی مسلمانوں کے لشکر کو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے وہ تلوار نہ ملتی کہ جس نے کبھی بھی ناکامی اور شکست کا منہ نہیں دیکھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے میں مسلمانوں کی شکست کا سبب بننے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے، اللہ نے قرآن میں وحی اتار دی اور کہا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو نے بدعا دی ہے خالد بن ولید کو اور ان کے ساتھ آنے والے اکرمہ بن ابی جہل کو، تو نے بدعا دی ہے مشرکین مکہ کے اس گروہ کو، لیکن اللہ کے نبی لیس لک من الامر شیء تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اور یتوب علیہم اور یعذبہم، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر کے سیف من سیوف اللہ بنا دے، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار بنا کر اس کو جنت میں داخل کر دے، اور یعذبہم یا اس بدلے میں ان کو جہنم میں پھینک کر آگ کا عذاب دے. فانہم ظالمون، اے اللہ کے نبی یہ لوگ ہیں ظالم. مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ نبی چاہتا ہے ابو طالب مسلمان ہو جائے، علی کا باپ مسلمان ہو جائے. نبی یہ چاہتا ہے حسن و حسین کا دادا مسلمان ہو جائے, لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا. نبی یہ کہہ رہا ہے یا اللہ الا اللہ چچا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے, کیا کہ دن اپنے رب سے جھگڑا کروں گا کہ میں چچا نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, اس کو بھی جنت میں داخل کر لے. لیکن چچا کفر کی حالت میں مرتا ہے, اور یہاں نبی کہہ رہا ہے کیف یفلح القوم قد شجوا رأس نبیہم. یہ خالد ابن ولید, یہ اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے ساتھ آنے والے اس کے ساتھی, یہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں, یہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور رب کہہ رہا ہے لیس لک من الامر شیء, اے نبی تیرے بات واضح ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں, نبی جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, اور نبی اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد اپنے مرنے کے بعد ان کے اختیار میں سب کچھ ہے. لوگوں سوچو, اگر نبی, میں تو کہتا ہوں زندگی میں بھی کچھ نہ کر سکتے تھے جب تک کہ رب کا حکم نافذ نہ ہو جائے, رب کی طرف سے اجازت نہ مل جائے, رب ان کے ہاتھ پر معجزہ نہ دکھائے. نبی بے اختیار تھے, نبی کے پاس کچھ اختیار نہ تھا کہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. اور یہاں مرنے کے بعد بھی, اگر اللہ کے نبی فوت ہونے کے بعد بھی کچھ کر سکتے تھے, بتاؤ اپنے داماد عثمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کیوں نہ آئے؟ 40 دن تک آج سنی غم مناتا ہے, اس لیے غم مناتا ہے کہ نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا. اس کو نبی کا نواسا نظر آتا ہے, نبی کا داماد ذوالنورین, جو ایک بیٹی کا نہیں دو بیٹیوں کا, نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھی, دو بیٹیوں کے شوہر کا غم نظر نہیں آتا. محرم کے دنوں میں اس کو شادی کرنا گناہ عظیم نظر آتا, خوشیاں منانا یہ گناہ کبیرہ سمجھتا ہے. لیکن جس دن عثمان شہید ہوئے اس کو اس مہینے کا پتہ نہیں, اس تاریخ کا پتہ نہیں, اس کو نبی کے نواسے کا غم. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا جھوٹ بولا گیا, اتنا جھوٹ بولا گیا کہ سننے میں سن سن کر اس پر یقین کر لیا کہ واقعی حضرت حسین کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ اسلام کا سب سے مظلوم شہید حضرت حسین. اور نہیں معلوم کہ حضرت عثمان, جنہوں نے اپنے پیسے سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا, کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خریدتا ہے, جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کرے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ عثمان تھے جو اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. کون تھے عثمان جنہوں نے اللہ کے نبی کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے, کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی اپنے نمازیوں پر؟ فرمایا جو مسجد نبوی کی توسیع کرے میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں کما کام. یہ حضرت عثمان تھے کہ جنہوں نے اٹھ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ میں حضرت میں مسجد نبوی کی توسیع میں اپنی جیب سے رقم ادا کرتا ہوں. اور حضرت عثمان جس کنویں کو خریدتے ہیں 40 دن تک کنویں کا میٹھا پانی حضرت عثمان کو نصیب نہیں ہوتا. وہ مسجد نبوی جو حضرت عثمان نے اپنی رقم سے جگہ خرید کر اس میں توسیع کی تھی, حضرت عثمان کو وہ ظالم 40 دن تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. غم منانا ہوتا, حضرت عثمان کا غم بہت بڑا غم تھا, اور اللہ کے نبی اگر مختار کل ہوتے تو حضرت عثمان کو بچانے کے لیے اپنی قبر سے ضرور نکل کر آتے ہیں. اور لوگوں تم جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی جو چاہے کرے، حضرت حسین کو کربلا میں بچانے کے لیے پھر اللہ کے نبی کیوں نہیں آئے؟ اس اختیار کا استعمال پھر اللہ کے نبی نے کب کرنا تھا؟ اگر اللہ کے نبی جب چاہتے جو چاہتے کر سکتے تھے، اپنے نواسے کو بچانے کے لیے کوفیوں سے کیوں نہ آئے؟ یہ سب ڈھونگ ہے، یہ بدعقیدگی ہے۔ قرآن کا سب مسئلہ یہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ نہیں سکتا من الامر شیء، اور نبی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آدمی اس عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدہ اپناتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس جرم کی سزا ملے گی اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ اپنے عقیدے کو درست کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عبد الحمید صاحب پچھلے ہفتے فوت ہوئے ہیں، نیک سلفی ساتھی تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نور قبره، اللهم وسع مدخله، اللهم يسر حسابه، اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. ایک یہ ساتھی نابینا ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کے ساتھ امداد کیجئے تاکہ یہ اپنے مشکل کو دور کریں۔ ہمارے ایک ساتھی محراب کیانی صاحب کا بیٹا ایک ہفتے سے لاپتہ ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کرے اور ان کے بیٹے کو گھر صحیح و سالم واپس لائے۔ ایک اعلان یہ ہے، شاہدی کا کہنا ہے کہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، اور یہ کہ انہوں نے امت کو اس سانحے کا غم منانے کو کہا۔ بعض روایات جس پر جرا ہے ان میں یہ ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی تھی، جیسے حضرت حسن کے بارے میں اطلاع دی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی۔ اسی طرح اس قسم کی روایت بھی ملتی ہے جس میں حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو اس سانحے کا غم منانے کا کہا ہو، یہ کہیں ثابت نہیں۔ اگر غم منانا ہوتا تو نبی اپنے داماد کا، اپنی بیٹی کا رقیہ اور ام کلثوم کا غم مناتے، اپنے بیٹے ابراہیم اور طاہر کا غم مناتے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کا بھی غم نہیں منایا اور کسی کو بھی غم منانے کا حکم نہیں دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینے کی خاک میں شفا ہے؟ اور یہ کہ خاک کربلا کی بھی یہی حقیقت ہے، نہ مدینے کی خاک میں شفا ہے اور نہ کربلا کی خاک میں شفا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی قبر کی مٹی چاٹنے سے یا کسی شہر کی مٹی کھانے سے شفا نہیں ملتی، شفا رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا۔ کہتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ پر جانے والے دوسرے لشکر میں تھے، نہ کہ پہلے میں، جو کہ حدیث کے مطابق بخشا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، یزید ابن معاویہ اسی لشکر میں شامل تھے، اور بخاری کی حدیث جہاں موجود ہے اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یزید اور حضرت معاویہ کے خاندان کی رفعت و بلندی کا اس میں تذکرہ ہے، ان کے مناقب کا تذکرہ ہے، ان کی اس بات کا کہ وہ جنتی لشکر ہے، اس میں بخاری کی شرح میں اس کے حاشیے پر اس بات کا ثبوت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یزید پہلے لشکر میں تھے جنہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا. اہل تشیع کا لاش دیکھنا گناہ ہے. آج کے دن کالے کپڑے پہننے کیسا ہے, ان ایام میں اللہ کے نام کا ختم دلانا کیسا ہے. اہل تشیع کا یہ جلوس جن میں وہ ماتم کرتے ہیں یا کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر صحابہ پر تبرع کرتے ہیں, ان کے ان جلوسوں میں شرکت کرنا اور ان کی مجالس میں جا کر بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ صحابہ پر جو طعن و تشنیع کرے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو کہو لعنت اللہ علی شرکم, تمہارے اس برے کام پر اللہ تعالی کی لعنت ہو. تو بجائے اس کے کہ وہ شخص ان کو منع کرے وہ خود جا کر شرکت کرے, تو یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. آج کے دن کالے کپڑے پہننا ان سے مشابہت ہے, اس لیے ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے کالے کپڑے نہ پہنے جائیں. ان ایام میں اللہ کے نام کا ختم دلانا کیسا ہے, خاص کر ان ایام میں ان کے ساتھ مشابہت ہے, لہذا ان ایام میں کوئی ختم نہ دلایا جائے. اس طریقے سے ختم کا معنی کہ اللہ کے نام پر نظر و ریاض دینا, یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا. اس صورت میں بھی اللہ کے نام کا صدقہ خیرات کرنا بھی ان ایام میں صحیح نہیں کہ ان سے مشابہت نکلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بدتی کی عزت کی اس نے اسلام کی عمارت ڈھانے میں مدد دی, تو کیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے یا اس بدت پر چلنے والے بھی, جو دین میں نیا کام ایجاد کرے یا اس پر چلے, دونوں بدت ہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ قرآن میں ہے اہل بیت کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم سے گندگی دور کرے. کیا اس سے مراد صرف حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین تھے یا ازواج مطہرات بھی تھیں؟ کیا دونوں کو اہل بیت سمجھا جائے گا؟ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے نبی کی بیویوں پر ہوتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہہ کر کہا گیا, پکارا گیا. اہل بیت میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں, اور ان میں اللہ کے نبی کی یہ اولاد حضرت فاطمہ, حسن اور حسین بھی شامل ہیں, کسی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. قبر میں آگ سے پکی ہوئی اینٹوں کا استعمال شرم کیسا ہے؟ کیا قبروں پر اگربتی اور پھول ڈالنا جائز ہے؟ نہ پکی ہوئی اینٹ, آگ سے پکی ہوئی اینٹ کا استعمال جائز ہے اور نہ اگربتی اور پھول ڈالنا جائز ہے. جو لوگ جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہیں یہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. مسجد میں نماز جائز نہیں جس میں قبر ہو, لیکن یہ لوگ مسجد نبوی کا حوالہ دیتے ہیں. مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد سے باہر تھا, اس کی توسیع کی گئی تو وہ مسجد میں شامل ہو گیا, لیکن جو مسجد قبر پر بنائی جائے قبر کی وجہ سے, تو ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں. عقیقہ سنت ہے, لیکن ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بچہ رحم رکھا جاتا ہے تو اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے عقیقہ کیا جائے. عقیقے کے لیے ساتواں دن مقرر ہے, لیکن اگر ایک آدمی کے اس پاس استطاعت نہیں تو جب جی چاہے وہ عقیقہ کر لے. یوم عاشورہ پر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہم میں زندہ رہا اگلے سال نویں اور دسویں کا دو دن کا روزہ رکھوں گا, اس لیے کہ ایک تو اس اظہار تشکر کے لیے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی نجات پر روزہ رکھتے ہیں, تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کی, اور دوسرا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں کہ تم ایک دن کا رکھتے ہو ہم دو دن کا رکھیں گے. اس روز کھانا پکا کر گھروں میں تقسیم کرنا, کسی کے گھر سے ہوئے کھانا کھانا, اس دن کوئی کھانا نہیں پکانا, صرف روزہ رکھنا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس دن مشابہت کرتے ہوئے کھانا آپ کے گھر بھیجے اس کو نہ کھائیے. قرآن مجید ختم کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا, مٹھائی تقسیم کرنا, یہ سارے غلط کام ہیں, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. رفع الیدین کی سب سے صحیح حدیث بتائیں, بخاری میں موجود ہے, تین حدیثیں بخاری میں, عبداللہ بن عمر سے, مالک ابن حریرہ سے, دو عبداللہ بن عمر سے, کہ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. کیا خلفائے راشدین بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ کتاب اور صفحہ نمبر بتلائیں. خلفائے راشدین بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور بہکی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور امام بخاری نے جز رفع الیدین میں باقی تین صحابہ سے, تین خلفاء سے ذکر کیا کہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. قسم اٹھا کے اگر پوری نہ کی جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تین روزے رکھے جائیں۔ علیہ السلام کن شخصیات کے ساتھ کہا جا سکتا ہے؟ انبیاء کے ساتھ۔ کیا حضرت علی اور حضرت حسین کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ محرم میں شیعہ حضرات اکثر کہتے ہیں، یا دیگر صحابہ کے ساتھ بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ امام حسن، امام حسین، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن امام ابو بکر کبھی نہیں کہیں گے، امام عمر کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کا امام حضرت علی پہلا امام، پھر حضرت حسن دوسرا، حضرت حسین تیسرا۔ علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک نبی اور امام ایک درجہ رکھتے ہیں، بلکہ امام کا درجہ بعض اوقات نبی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک روایت میں جو ان کی کتابوں میں ملتی ہے، کہتے ہیں کہ وہی اترنی تو علی پر تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں بیٹھے تھے جہاں فرشتہ آیا۔ علی کسی کام کے لیے باہر نکلے، جب جبریل نے علی کو نہ دیکھا بیٹھے ہوئے کہ اب وہی کس پر کرے، تو انہوں نے مجبوراً محمد رسول اللہ پر وہی کر دی، ان کو نبی بنا دیا۔ تو ان کے نزدیک چونکہ نبی اور امام ایک جیسے یا امام اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ حضرت حسین کو قتل کرنے والا شمر تھا، جیسا کہ مشہور ہے، یہ ایک حدیث کے مطابق حسین کے قاتل کتے کی تھوتنی اور سور کے بالوں والا کوئی اور شخص ہے، کیونکہ شمر تو جلیل القدر صحابی ذی الجوشن کا بیٹا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ کوفیوں نے، شیعان علی نے حضرت حسین کو شہید کیا، بلایا خلافت کے لیے، اقتدار کے لیے، جب دیکھا کہ اب یزید ہمارے خلاف ایکشن لے گا، اور حضرت حسین شام جا کر یزید کو صورتحال ساری بتلائیں گے اور خطوط سارے کے سارے دے دیں گے، انہوں نے حضرت حسین کو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں دیا، شہید کر دیا۔ قاتل شیعان علی ہیں جنہوں نے بلایا تھا۔ اسی لیے بعد میں یہ لوگ ایک جماعت بناتے ہیں، مختار سقفی جس کا لیڈر ہے، اور توابین کی جماعت ہوتی ہے یہ، جو یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے نواز ہے رسول کو بلا کر اس کو شہید کیا۔ تو یہ لوگ وہی تھے، ان میں کسی اور آدمی کا ہاتھ نہیں تھا۔ کیا کوئی شخص گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تکبیر کہہ سکتا ہے؟ ہاں کہہ سکتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔